الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت أنا يا رسول الله قال فأخذ بيدي وأد خمسا اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس واحسن إلى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک سبق یہ دیا ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اور اس کا مزاج بنائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے نیت کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ نیت کیا ہونی چاہیے، یہ چیزیں بھی اہل اللہ کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی دینی بات کی جائے، مجمع ہوتا ہے، ایک آدمی دینی بات پیش کرتا ہے اور دوسرے احباب اس کو سنتے ہیں، دونوں کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ بات کرنے والے کی نیت تو یہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی ہے. بخاری شریف میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے باتیں لوگوں تک پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور حجت الوداع کے موقع پر، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس میں یہ جملہ خاص طور پر ارشاد فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. گویا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہ چیز انشاءاللہ آئے گی. تو گویا بیان کرنے والے اور بولنے والے کی تو نیت یہ ہو، اپنا علمی تفوق اور بڑائی جتلانا کہ میں کوئی بڑا عالم ہوں، بڑا مقرر ہوں، یہ نہ ہو. یہ بڑی خطرناک نیت ہے. اور سننے والوں کی نیت جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم جو باتیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنیں گے اس پر عمل کا اہتمام کریں گے. خالی علمی چٹخارا سن کر مزہ لے لینا اور تبصرے کے طور پر کوئی جملہ کہہ دینا کہ بہت اچھا بیان ہوا، یا تو بہت جو ہے لوگوں کو مولوی صاحب نے بہت جو ہے تنبیہ کی، گجراتی میں بولتے ہیں بولی داج، ایسا نہیں. بلکہ یہ ہو کہ جو کچھ بھی ہم سنیں گے اس پر عمل کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالی ہم دونوں کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنی اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ کے سامنے میں نے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی ہے جس کے نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ یہ تو ان کی کنیت ہے، عربی زبان کے اندر عام طور پر کسی کو مخاطب کرنے اور بلانے کے لیے اعزاز اور اکرام کے طور پر نام کے بجائے کنیت استعمال کی جاتی ہے. اور کنیت میں نسبت باپ کی طرف یا بیٹے کی طرف یا ماں کی طرف ہوا کرتی ہے. تو جیسے ابو ہریرہ، یا ابو ہریرہ کہہ کر کے نسبت کی گئی، تو یہ اعزاز کے طور پر عربوں کے اندر دستور تھا، نام لے کر نہیں پکارا جاتا تھا. ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں. یہ اپنی کنیت سے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے کہ ان کا نام لوگ بھول گئے. ویسے راجح قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. ہجرت سے پہلے ان کے قبیلے کے ایک بڑے شخص حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا. یہ قبیلہ دوس یہ قبیلہ ہے جو یمن کے اندر آباد تھا. اسی قبیلے سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا. ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے. قریش چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور طرح طرح سے آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے، آپ کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، کوئی نیا آدمی آتا, چونکہ آنے جانے والوں کا سلسلہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے وہاں پر برابر جاری رہتا تھا, تو وہ آنے والے کو پہلے ہی سے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایک شخص ہمارے یہاں نمودار ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, ان کی باتوں میں جادو کا سا اثر ہے, سننا مت. ہمارے یہاں جن لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا وہ بڑی مصیبت میں گرفتار, گھر گھر کے اندر آپس میں جھگڑے, باپ بیٹے میں, میاں بیوی میں, بھائی بھائی میں دشمناوٹیں پیدا ہو گئی. اس طرح گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایسی غلط باتیں کہہ کر اس کا دماغ خراب کر دیا کرتے تھے, تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سنے ہی نہیں, سنے تو پھر ماننے کی نوبت آئے. یہ حضرت طفیل ابن عمر دوسی جو قبیلہ دوس کے بڑے آدمی تھے, وہ شاعر بھی تھے, وہ نبی کریم وہاں مکہ مکرمہ آئے, مکے والوں نے ان کے کان بھر دیے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اس طرح کے ہیں, دیکھنا ان کی باتوں میں بڑا جادو کا سا اثر ہے, اس لیے ان کی باتیں مت سننا. ان کو ایسا ڈرایا ایسا ڈرایا کہ انہوں نے اپنے دونوں کان میں روئی ڈال دی کہ بے خبری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی نوبت نہ آئے. اس لیے ان کا نام ہو گیا تھا ذوالقطنتین, روئی والے, گویا کان میں روئی ڈالے ہوئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ہدایت منظور تھی. ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کعبۃ اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. کان میں روئی ہونے کے باوجود قریب ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کی آیتیں ان کے کان میں بھی پہنچ گئی. ان کو بڑی اچھی لگی, مضمون بھی بڑا پسند آیا, اور دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے, طفیل تو عجیب آدمی ہے, لوگوں کی باتوں میں آ کر تو نے کان میں روئی ڈال دی, اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اپنی قوم کے اندر تو بڑا آدمی اور سمجھدار آدمی شمار کیا جاتا ہے, تو اپنی عقل سے کسی بھی بات کے درست اور نادرست, صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے. چنانچہ وہ روئی نکال دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قرآن کی جو تلاوت کر رہے تھے وہ سنا, ان کا جی لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے قیام گاہ پر تشریف لے جا رہے تھے, یہ بھی پیچھے پیچھے گئے اور اپنا حال بتلایا کہ میں تو یہاں کئی روز سے آیا ہوا تھا, لیکن یہاں والوں نے مجھے ایسا ڈرا دیا اور آپ کے متعلق ایسی غلط باتیں میرے دماغ کے اندر ڈال دی کہ میں نے تو اپنے کان میں روئی ڈال دی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, آج میں نے آپ کی زبان مبارک سے, آپ نماز ادا فرما رہے تھے, قرآن کی یہ آیتیں سنی ہیں, آپ مجھے اور سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنا کر اسلام کی دعوت دی اور وہ اسلام میں آئے, اور پھر اپنے قبیلے میں جا کر کے انہوں نے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی. ان کی اسی پہلی دعوت پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اسلام لائے ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, لیکن یہ ہجرت سے پہلے کی بات تھی, وہ اپنے قبیلے ہی کے اندر رہے. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اور آپ کے ہجرت کو بھی بہت سال گزر گئے, اور سن ہجری 7 میں محرم کے مہینے میں خیبر جو یہودیوں کا کی بہت بڑی آبادی تھی, کئی قلعوں پر مشتمل تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کروایا. خیبر فتح ہوا, اس کے بعد یہ قبیلہ دوس کا پورا قافلہ وہیں خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. 70 سے اوپر گھرانے تھے, ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ اپنی والدہ کے ساتھ, انہوں نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی, ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. وہ تو ایمان لے آئے تھے اتنے سالوں سے, لیکن ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی. پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر کے مدینہ منورہ آئے, اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں برابر 24 گھنٹے یوں کہیے حاضری دینے لگے. حضرات انصار تو کھیتی باڑی والے تھے, اپنی کھیتی باڑی کے کام میں بھی مشغول ہوتے تھے. مہاجرین تجارت پیشہ لوگ تھے, وہ تجارت کی کیا کرتے تھے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے چمٹے رہتے تھے, آپ ہی کی خدمت میں. جو باتیں آپ ارشاد فرماتے تھے ان کو گویا محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 7 ہجری میں آئے تھے محرم میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 ہجری میں ربیع الاول میں انتقال ہوا. 4 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پائے, لیکن ان 4 سالوں میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا حاصل کیا کہ حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. 5000 سے زیادہ روایتیں ان سے ذخیرہ حدیث کے اندر مروی ہیں, منقول ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی والدہ بھی دیر تک تو ایمان نہیں لائی, یہ ان کو دعوت دیتے رہتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایمان کی دعوت دی, ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے, اس سے ان کا دل بھر آیا. والدہ تھی, کچھ کر تو نہیں سکتے تھے ان کو, لیکن ان کے دل کو گویا ٹھیس پہنچی. اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس جب گھر پہنچے, گھر کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ والدہ نے اندر سے آواز دی, ابھی مت کھولیو, میں غسل کر رہی ہوں. فارغ ہو کر انہوں نے دروازہ کھولا اور کلمہ پڑھا. وہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا ظہور ہوا. یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے, حاصل کرے, اور فیعمل بہن, ان پر عمل کرے, او یعلم من یعمل بہن, یا کسی ایسے آدمی کو جو ان پر عمل کرنے والا ہو اس کو سکھلائیں. گویا یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی دین کی بات سیکھی جاتی ہے کس مقصد سے سیکھنی چاہیے وہ بتلا دیا. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ خود اس پر عمل کا اہتمام کرے آدمی, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ دوسرے اللہ کے بندوں کو جو اس پر عمل کا اہتمام کرنے والے ہوں اسی امید نے ان کو بھی سکھلائے تاکہ وہ بھی عمل کریں, خود بھی عمل کرے, دوسروں کو بھی بتلائے, دوسروں تک بھی پہنچائے. یہی گویا دینی علم حاصل کرنے کی بنیاد ہے. خالی معلومات بڑھانے کے لیے, فخر اور مباحات کے لیے میں بڑا عالم ہوں, میرے پاس بہت زیادہ علم ہے, یہ مقصود نہیں, مقصود عمل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کرے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک خاص انداز تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے۔ کوئی بھی دین کی بات کوئی آدمی اگر طلب کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، دل میں اس چیز بات کے حاصل کرنے کا گویا شوق اور رغبت ہو، اس کے ساتھ حاصل کرے گا تو عمل کا اہتمام بھی کرے گا، گویا یہ طلب اس کو آگے عمل کرنے پر آمادہ کرے گی۔ طلب ہی اصل ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، آب کم تر جو تشنگی آور بدس، تاب جوشد آب از بالا اوپس۔ پانی کم تلاش کرو، اپنے اندر پیاس پیدا کرو۔ پیاس پیدا کرو گے تو اوپر اور نیچے ہر طرف سے پانی پھوٹ پڑے گا، نکلے گا، بہے گا۔ جو طالب صادق ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طلب کی وجہ سے اس کو نوازتے ہیں، کبھی محروم نہیں کرتے۔ تانا گریت طفل کہ جوشد لبن۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں مولانا روم کہ بچہ جب تک روتا نہیں وہاں تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا جوش آتا نہیں۔ بچے کے رونے سے چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے۔ تو حقیقت تو وہ رونا طلب کی بات تھی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر طلب پیدا کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا دین کی بات ارشاد فرمانے کے لیے طلب بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ یہ طلب پیدا کرنے کا ایک انداز ہے کہ آپ نے سوال کیا، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے اور حاصل کرے۔ گویا جیسے اسکول کے اندر جو ٹیچر ہوتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے، کون ہے جو میرے سوال کا جواب دے گا، تو بچے جو ہے ہاتھ اونچا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میں دوں گا۔ گویا مقصد تربیت اور تعلیم ہے۔ خیر، تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال فرمایا، کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے حاصل کرے اور اس پر عمل کا اہتمام کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سوال پر، اس گویا اپیل پر میں نے فوراً عرض کیا، انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں کہ آپ سے ان باتوں کو حاصل کروں، عمل کروں، دوسرے اللہ کے بندے جو عمل کرنے والے ہیں ان کو بتلاؤں۔ انہوں نے بتلایا تبھی تو ہم تک یہ بات پہنچی، عمل بھی کیا ہوگا، عمل کا اہتمام پہلے نمبر پر، اور بتلایا تو آج یہ ساری باتیں آج ہم تک پہنچی اور ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمائش کو قبول فرماتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بتلایا کہ میں تیار ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں، مبارک ہاتھ میں لیا۔ یہ بھی گویا مزید توجہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے ان کا ہاتھ، اور ان کی انگلیوں پر، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عد خمسن، پانچ باتیں گنوائی، ایک دو تین چار، ایک دو نہیں بولا، بس انگلی ایک، پھر دوسری پکڑی، پھر تیسری پکڑی ہے۔ تو اخذ بیدی فعدہن خمسن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک کے اندر پکڑا اور یہ پانچ باتیں آپ نے شمار کرائیں باقاعدہ۔ وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے بچو، رکے رہو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ گویا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھ لینا، دن بھر روزے رکھ لینا ہے اپنی جگہ پر، بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ نفل عبادتیں جتنی بھی ہم کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اس کے فضائل بتلائے اور امت کو ان عبادات کے کرنے کے لیے آمادہ فرمایا۔ لیکن پھر بھی یہ ہے نفل۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرے تو بہت اچھا ثواب ملے گا، نہ کرے تو کوئی گرفت اور پکڑ نہیں۔ کل کو میدان حشر میں وہ آدمی جو تہجد نہیں پڑھتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، اس پر اس کی گرفت اور پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، پڑھنے والوں کو اونچے درجے ملیں گے، اس کو یہ درجے نہیں ملیں گے جس نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح دوسرے نفل کام بھی، تو نفل کام کیا کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے کہ کوئی کرے تو ثواب، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، جنت میں قبولیت ہو جائے تو جنت کے اندر بڑے مراتب، لیکن نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت، کوئی عذاب نہیں۔ لیکن یہ جن کاموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کاموں کو کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے، ان کاموں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے کر لے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایسا کام کر کے اپنے آپ کو کیا بنا رہا ہے، اللہ کا نافرمان بنا رہا ہے۔ اس لیے کہ جن کاموں سے روکا ہے وہ گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو آدمی ان کاموں کو کرے گا، گویا وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو گنہگار بنا رہا ہے، اور گنہگار بنا تو اب وہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اس پر کیا اللہ تعالیٰ گرفت کرتے ہیں ہم بتلا سکتے نہیں، کیا اس پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ مومن ہے اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے سزا دینا تجویز فرما دیا، تو سزا ملنے کے بعد جو ہے وہ سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، لیکن بھائی جہنم ایسی خطرناک چیز ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس میں جانا یہ کسی کے بس کا نہیں ہے، بڑا خطرناک ہے۔ تو بہرحال یہ حرام کام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرے اور ان کاموں کا ارتکاب کرے تو گویا وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، نقصان پہنچے گا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھا دوں آپ کو، یہ نفل کام جو ہیں وہ، اور جن کاموں سے بچنا ضروری ہے ان کی حیثیت، کہ ایک آدمی کو ڈاکٹر نے ٹونک لکھ دیا، ٹونک، سمجھایا کہ نہیں؟ اب یہ ٹونک جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اگر ٹونک استعمال کرے گا تو کیا ہوگا، طاقت آئے گی، لیکن اگر ٹونک استعمال نہیں کرتا، خالی دال روٹی کھاتا ہے بیچارہ، اور ہے بھی نہیں اتنے پیسے کہ ٹونک استعمال کرے، تو اس کی وجہ سے بہت بہت تو یہ ہے کہ ٹونک کے استعمال کی وجہ سے بدن کے اندر جو طاقت آتی تھی وہ نہیں آئے گی، لیکن وہ مر تو نہیں جائے گا نہیں ٹونک استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کتنے ٹونک استعمال کرتے ہیں، چند گنے چنے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے جو زہر استعمال کرتا ہے، زہر، زہر سے منع کیا گیا، تو اب زہر کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر کوئی آدمی استعمال کرے گا نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے مہلک ہلاک کرنے والا اور ختم کرنے والا ثابت ہوں. اب یہ آدمی جو ٹونک استعمال کرتا ہے, روزانہ کتنا ہی ٹونک استعمال کرے, لیکن اگر ساتھ میں زہر تھوڑا سا لے لیا تو یہ ٹونک اس کو زہر کے اثر سے بچا سکتا. جو آدمی نوافل کے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے, تہجد پڑھتا ہے, اوابین پڑھتا ہے, اشراق اور چاشت پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, لیکن لوگوں کی غیبت کرتا ہے, لوگوں پر تہمت لگاتا ہے, لوگوں کو ستاتا ہے اور اسے حرام کام کرتا ہے, تو اب یہ ساری جو نوافل ہیں وہ اس کو اس گناہ کے اثر سے بچا سکتے نہیں. شریعت کی نگاہ کے اندر ان نفل کاموں کے مقابلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھی, اللہم علمہ الکتاب, اللہم فقہ فی الدین, اے اللہ قرآن پاک کا علم ان کو عطا فرما اور اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما. آج بھی ان کو جو ہے حبر الامت اور رئیس المفسرین کہا جاتا ہے. قرآن کی تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات اگر آؤ تو وہ بڑی مستند سمجھی جاتی, اتنا علمی اونچا مقام ان کا. ان کو ایک مرتبہ کسی آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو گناہ جو بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہے, یعنی فرائض کے علاوہ نوافل بھی کرتا ہے, نفل کام بھی, فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق چاشت تہجد سب کچھ کرتا ہے, لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے. اس کے بالمقابل ایک دوسرا آدمی ہے جو عبادات کے اندر فرض فرض پر اکتفا کرتا ہے, پانچ وقت کی فرض نماز ہے برابر پابندی سے پڑھتا ہے, رمضان کے فرض روزے ہیں برابر رکھتا ہے, گویا نماز مگر نفل نماز اشراق چاشت تہجد نہیں پڑھتا, نفل روزے نہیں رکھتا, لیکن فرائض کا اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. دیکھو وہ دوسرا نفل بھی بہت کام کرتا تھا لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا, یہ نفل کام زیادہ نہیں کرتا, بس فرائض کو بجا لاتا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو پورے اہتمام کے ساتھ بچاتا ہے. تو سوال کرنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایہما احب الیک, تمہارے نزدیک کون سا آدمی زیادہ پسندیدہ ہے ان دو میں, آپ کس کو جو ہے آگے بڑھائیں گے, کامیاب قرار دیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کے اندر وہی بات فرمائی, لا عادل بالسلامت, کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے, سلامت, گناہوں سے سلامت رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے اس عمل کے برابر دوسرا کوئی عمل نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ شریعت کی نگاہوں کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور نیکی کے لیے آپ, نیک اعمال کرنے کے لیے آپ جتنی محنت کرتے ہیں, جتنی کوشش کرتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس سے کئی گنا کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ جو ہیں نیک اعمال کے اثرات کو دور ختم کر دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ برار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عمدہ مثال سے اس چیز کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو एक आदमी ने अपने कमरे के अंदर एयर कंडीशनर लगाया, जिसके जरिए से कमरा क्या होता है, ठंडा होता है। अब एयर कंडीशनर अगर लगाया है और उसको चालू भी किया, वो कमरे को ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ खाली एयर कंडीशनर लगा लेना कमरे के ठंडा होने के लिए काफी नहीं है, साथ साथ जरूरी है कि बाहर की हवा अंदर ना आने पाए। तमाम खिड़कियां, दरवाजे, सब चीज सुराख होंगे, वो भी बंद करने पड़ेंगे। ये सब बंद करेगा, बाहर की हवा अंदर आने नहीं देगा, तो इस एयर कंडीशनर के नतीजे में उसका कमरा क्या होगा, ठंडा होगा, जो मकसद है वो हासिल होगा। और अगर उसने एयर कंडीशनर तो लगाया और उसको फुल चला रहा है पूरा ताकत से, लेकिन खिड़कियां खुली हुई हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, तो ये एयर कंडीशनर 24 घंटा चलता रहेगा तो भी जरा सा भी कमरा ठंडा नहीं होगा। आप जितने भी नेक आमाल करते हैं, उन नेक आमाल के असरात को अगर आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को हर किस्म के गुनाहों से बचाने का एहतमाम करें। एक खिड़की भी अगर आपने खुली रखी तो ये नेकी के काम है ना, उनका असर जाहिर नहीं होगा। हजरत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से बद निगाही यानी किसी आदमी का अपनी आंख को गलत इस्तेमाल करना, नामहरम औरतों को देखना जिंदा है वो, या उनकी तस्वीरों को देखना, चाहे वो अखबारात के अंदर हो, चाहे टीवी में हो, चाहे मोबाइल के अंदर हो, तो ये होया इसको बदनिगाही कहते हैं, आंख का गलत इस्तेमाल, मिस यूज आंख का। तो ये बदनिगाही के मुतालिक सवाल किया तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में फरमाया कि ये बदनिगाही ताअत के नूर को सल्ब कर देती है, यानी नेकियों के नतीजे में जो नूर कल्ब के अंदर पैदा होना चाहिए, बदनिगाही की वजह से वो नूर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई भी नेकी का काम आप करेंगे ना, तो एक तो मिलता है उसका सवाब, आप नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, और जो है रोज़ा रखेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाएगा, जिसका हदीस में आता है। इस पर कुरान की तिलावत की तो वह एक हर्फ पर एक नेकी और वो 10 के बराबर, वादा पूरा का होगा आप तिलावत करते हैं। लेकिन उस तिलावत के साथ साथ ये जहां आपके नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है, उस सवाब के साथ साथ एक दूसरा असर उस नेक अमल का होता है, काय के ऊपर, आदमी के बातिन पर, दिल पर, उसके दिल के अंदर नूर पैदा होता है। उधर नामे आमाल में सवाब लिखा जाता है और दिल में क्या पैदा होता है, नूर पैदा होता है। तो अब एक आदमी है, अगर जो है वो नेक आमाल करता है और गुनाहों से अपने आप को बचाता है, कोई गुनाह नहीं, बदनिगाही भी नहीं, कोई गुनाह नहीं, तो नतीजा ये होगा कि सवाब भी लिखा जाएगा और साथ में दिल के अंदर से मैल कुचैल दूर होता जाएगा, दिल मुनव्वर होता जाएगा इन ताअत के नतीजे में। लेकिन अगर एक आदमी एक तरफ तो इबादतें करता है, दूसरी तरफ औरतों को ताकता झांकता है, तो उसकी वजह से उसकी तमाम इबादतों का नूर क्या हो जाता है, सल्ब, खत्म हो जाता है। नेकियां आपके नामा अमल में रहेगी और वो नेकियों और गुनाहों का हिसाब अपनी जगह पर, लेकिन इस इबादत से आपके बातिन को और आपके कल्ब को जो फायदा पहुंचना चाहिए था आपकी रूह को, वो फायदा पहुंचेगा नहीं। ये मैं बतलाना चाहता हूं, गोया ये गुनाह इतनी खतरनाक चीज है, इसलिए हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि एक आदमी नेक काम करने के लिए जितनी मेहनत करता है, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس سے ڈبل محنت کرو، اس سے کئی گنا محنت کرو، ورنہ اگر ایک طرف آپ نیکیاں کر رہے ہیں دوسری طرف گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان نیک کاموں کے جو اثرات، جو فوائد مرتب ہونے چاہیے وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ لوگوں میں سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہیں، سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب آپ سوال کریں کہ بھائی کوئی آدمی گناہوں سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، نیک کام کا اہتمام نہیں کرتا، تو کیا وہ بڑا عبادت گزار کہلائے گا؟ تو دیکھو بھائی، جو نیکی کے جو کام ضروری قرار دیے گئے ہیں، جیسے نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ وغیرہ، نیکی کے جن جن اعمال کو شریعت نے ضروری اور فرض اور واجب قرار دیا ہے، تو ان کو چھوڑنا بھی تو کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کرے گا تو ان نیک کام کو جو فرض ہیں ان کو چھوڑنے سے بھی اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ بچائے گا۔ وہ بھی اندر آ گیا، وہ کہیں گیا نہیں ہے وہ باہر۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنا الناس، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جس چیز کا فیصلہ کر دیا روزی کے معاملے میں، اس پر تم راضی رہو، تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ تکن اغنا الناس، اغنا غنی کا لفظ بولتے ہیں، غنی، غنی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وہ بنا ہے غنا سے۔ اب غنا کا ترجمہ عام طور پر ہماری اردو زبان کے اندر کرتے ہیں مالداری، حقیقت میں یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ غنی کا، غنا کا صحیح ترجمہ تو یہ ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے، کسی کے پاس بھی اپنی حاجت اس کو لے جانا نہ پڑے، وہ ہے غنی۔ غنی کا اصلی ترجمہ یہ ہے، لیکن عام طور پر جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے اپنی حاجتیں اس انداز سے پوری کرتا ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی، اس لیے غنی کا ترجمہ کرتے ہیں کیا؟ مالدار۔ یہ مالدار یہ حقیقی ترجمہ نہیں ہے غنی کا۔ اگر کسی کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایسی لالچ ہے کہ ہزاروں رینڈ ہونے کے باوجود وہ ایک ایک رینڈ کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، تو وہ پیسے ہونے کے باوجود غنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ محتاج۔ جو آدمی اسی فکر میں رہتا ہو ہمیشہ کہ میں مال جمع کر رہا ہوں، تو بھلے مال اس کے پاس کتنا ہی ہو، مال ہونے کے باوجود مال جمع کرنے کی فکر، اس کا سودا اس کے سر کے اوپر سوار ہے، تو اس کو غنی نہیں کہیں گے۔ تو عام طور پر جو ترجمہ مالدار کرتے ہیں وہ صحیح حقیقی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اپنی حاجتیں اس سے پوری کرتا ہے، اس لیے اس کو مالدار کہا، غنی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غنی بننے کا نسخہ، دیکھو غنا یعنی بے نیازی، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ بے نیازی کیسے آتی ہے؟ بے نیازی
پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، قناعت اور رضا بالقضاء. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کی جو ضرورتیں پیدا کی ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں نا. کوئی دکان لے کر بیٹھا ہے، کوئی فیکٹری لے کر بیٹھا ہے، کوئی سروس کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، بہرحال اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تدبیریں کرتے ہیں. تو قناعت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ جو بتلایا ہے، جائز، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی طریقہ نہ ہو، شریعت کے جائز طریقے کے مطابق اعتدال کے ساتھ، بہت غلو بھی نہ ہو. بھائی اللہ نے آپ کو ضرورت کے مطابق مال و دولت دے رکھی ہے، تو اب اس کی فکر نہ کرو کہ میں ملیونر اور ٹریلیونر بن جاؤں. ضرورت پوری ہو رہی ہے، اب بہت سو کے پاس تو ان کی ایک کیا دو تین پیڑیاں دس پیڑیاں کھاویں اتنا ہوتا ہے، تو بھی جو ہے بس اسی فکر میں کہ اور زیادہ کیا کر لوں، کما لوں. یہ کمائی کے معاملے میں اس طرح زیادہ غلو، اس کو بھی شریعت پسند کرتی نہیں ہے. بس اپنی ضرورت پوری ہو جائے، شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی، اور اسلاف کے یہاں اسی کا اہتمام ہوتا تھا. بعض تو وہ ہوتے جو اس دن کی روزی مل گئی، دوسرے آ رہے ہیں اپنا پیشہ ان کا جو ہے، ان کے پاس مثلا طب کا پیشہ کرتے ہیں، حکیم ہیں، بیمار آئے، ایک دو بیمار سے اتنا مل گیا کہ آج کی ضرورت پوری ہو گئی، پھر کوئی آتا تھا کہ بھائی آج نہیں کل آئیے، یا میری ضرورت آج پوری ہو گئی. ایسے ہیں واقعات. تو حقیقت تو یہ ہے کہ کمائی کے معاملے میں بھی اس طرح بہت زیادہ آگے بڑھ جانا، اعتدال سے درمیانی راہ چھوڑ کر آگے نکل جانا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. ہاں درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ مال کماویں، لیکن شریعت کے جائز بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق. تدبیر کر لی، اب ایک تو تدبیر کرنا ہے، ہماری تدبیر، اور دوسرا ہے ہماری اس تدبیر پر نتیجہ مرتب ہونا. ہم نے تدبیر تو کون آدمی کمی کرتا ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے تو بہت پیسے حاصل کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی تدبیریں اس انداز سے کامیاب نہیں ہوتا. وہ تو اللہ نے جس کے لیے جو مقدر فرمایا اس کے مطابق کامیاب ہوتا ہے. تو جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی درمیانی کوشش کر لی، اس کے بعد نتیجہ جو آیا، یعنی جو ملا، اس ملنے پر کیا رکھے؟ راضی رہے، قنا. اللہم قننی بما رزقتنی، وہ جو دعا پڑھتے ہیں، دعا سکھائی گئی ہے، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے روزی کے طور پر جو چیز دی اس پر مجھے کیا عطا فرما؟ قناعت عطا فرما، میں اس سے زیادہ کی فکر میں نہ رہوں، ٹینشن لے کے نہ. بہت سے لوگ تو ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہے ان کو پوچھیں گے بھائی کیا کھانا نہیں کھانا، ایک مہینے کا ہے علم، ایک مہینے کا ہے تو ٹینشن کا ہے کا لے کے بیٹھے. یہ شریعت یوں کہتی ہے، اللہ کوشش کی، درمیانی درجے کی کوشش جائز طریقے سے کی، اور پھر اللہ کی طرف سے جو ملا اس پر کیا ہو جاوے؟ ورنہ اپنی تمناؤں کا حال تو ایسا ہے کہ آج دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مالدار کو پوچھو، امریکہ کے صدر کو بھی آپ سوال کریں گے کہ تیری ساری تمنائیں پوری ہوئی، تو کیا کہے گا وہ؟ نہیں. ایک انسان بھی پوری دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یوں کہے کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ سب مجھے مل گیا. نہیں ملا تو اس کے دل میں بھی تو حسرت تو ہے نا، کائی کی؟ اپنی اس تمنا کے پورا نہ ہونے کی حسرت کے اعتبار سے وہ بھی، اور ایک معمولی درجے کا انسان بھی، دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. اس لیے اپنے دل کی اس بے چینی کو دور کرنے کا طریقہ شریعت نے ہمیں یہی بتلایا کہ یہ جو کچھ ملا ہے اس پر کیا کرو؟ قناعت. اور دوسرا رضا بالقضاء، اللہ نے آپ کے لیے جو فیصلہ کر دیا وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ ہوا ہے, اس پر ہم دل سے کیا ہیں؟ راضی. دل سے راضی ہو گئے بس, یہ ہے مالدار سب سے بڑا. پیسے نہیں ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا نہیں, اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ راضی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں جو لکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے تمہارے لیے جو تجویز کیا اور تمہارے ہاتھ میں آیا, اس پر کیا ہو جاؤ؟ راضی. اب یہ زیادہ سمیٹنے کی فکر میں مت رہو, میری قسمت میں یہی اللہ نے مجھے دے دیا, میری قسمت کہا گیا. تو یہ سب سے بڑی مالداری, بے نیازی, یہ آدمی بے چین نہیں رہے گا. تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ احسن الی جارے کا تکن مومنا, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے, مومن کہلاؤ گے. دیکھو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت نے بڑی تاکید فرمائی. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری, جو آدمی اللہ تبارک تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بلکہ بخاری ہی میں ایک روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے, اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے نا, رشتے دار وارث ہوتے ہیں, کا اس تاکید کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آگے جا کر کے کوئی حکم ایسا آئے گا کہ جیسے رشتے دار وارث بنتے ہیں وہ بھی وارث. اتنی تاکید پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. بلکہ بخاری شریفی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کون جس کے متعلق آپ قسم کھا کر یہ فرماتے ہیں کہ مومن نہیں؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یامن جاروہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں سے مامون نہ ہو. مامون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذرہ برابر بھی اپنی طرف پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ نہ ہو. یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پڑوسی کو اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے نہیں, پڑوسی کو اطمینان ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. محفوظ ہونا اور چیز ہے, مامون ہونا اور چیز. اور آپ فرماتے ہیں لا یامن, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچاتے لیکن ان کا مزاج, ان کا نیچر, ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ پڑوسی ان کی طرف سے ہر وقت خطرہ محسوس کرتا ہے. بعض لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کرنا مولوی صاحب پڑوسی کا, ہمیں کیا کی دعا کرنے کی, کوئی تکلیف پہنچاتا ہے. نہیں تکلیف تو نہیں پہنچائی آج تک لیکن اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے مولوی صاحب, کب کیا کر ڈالے. یہ جو کہہ نہیں سکتے اس کے دل میں ڈر گھسا ہوا ہے, حالانکہ آج تک انگلی بھی نہیں لگائی اس نے لیکن اس کی وجہ سے جو ڈر گھسا. حضور فرماتے ہیں پڑوسی کے دل میں ڈر بھی ہونا نہیں چاہیے, پڑوسی کو آپ کے متعلق بالکل اطمینان ہو کہ میرے پڑوسی سے مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچے گی, تب ہے مومن, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اب آپ بتلائیے ہمارا تمہارا حال کیا ہے, پڑوسی تو دور کی بات رہی, ہمارے گھر کے لوگ, ہماری بیویاں, ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہمارے ماں باپ,
کون ہے جس جو ہم سے خطرہ محسوس نہیں کرتے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو گھر والے مصیبت نہ آئے تو اچھا, دل ہی دل میں دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں. اب ایسے کہ ایمان کے متعلق حضور فرما رہے ہیں. بہرحال یہ پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تم مومن کہلاؤ گے. آگے چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وَأُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, لوگوں کے لیے بھی تم وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تَكُنْ مُسْلِمًا, تم مسلمان کہلاؤ گے. ایک مسلمان کی مسلمانی شان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکا نہ دے, تو پھر ہمیں بھی دوسروں کو دھوکا نہیں دینا چاہیے. ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی میری بہن کو, میری بیٹی کو, میری بیوی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے, تو پھر ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہم بھی کسی کی بہن کو, کسی کی بیٹی کو, کسی کی بیوی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں. ہم یہ چاہتے ہیں کوئی ہماری برائی نہ کرے ہماری پیٹ پیچھے. آپ کو اور ہم کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے ہماری برائی کر رہے تھے تو کتنا برا لگتا ہے, ہم کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوگی جن کی ہم برائی کرتے ہیں؟ تو جب ہمارا جی ہم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت نہ کرے تو ہمیں بھی دوسروں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. گویا شریعت مطہرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بتلا دیا کہ کوئی آدمی اس کو پکڑ لے نا تو ہماری پوری معاشرت, معاشرت یعنی یہ جو آپس کی زندگیاں ہیں, آپس کے تعلقات, وہ بالکل کیا ہو جائیں, ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. ماسٹر کی ہے یہ, یہ قاعدہ کیا ہے, ماسٹر کی. آپ میں پڑوسی کے ساتھ ایسا کروں تو سوچو کہ میرے ساتھ اگر کوئی ایسا کرتا تو مجھے گوارا ہوتا نہیں, تو مجھے نہیں کرنا. خلاص سیدھی بات, ہر معاملے میں یہ سوچ لو. کسی اور حدیث میں کیا آیا ہے دوسری کسی حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, اتنا ہی کافی ہے. اپنے لیے جو پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے بہت ہو گئے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں شکایت کی, بھائی چوہے بہت ہیں, پریشان ہوں. کسی نے مشورہ دیا, کسی زمانے کی بات تھی, حضرت بلی پال لیجیے, بلی چوہوں کو ختم کر دے گی. خیر بات آئی گئی ہو گئی. تھوڑے دنوں کے بعد پھر ان بزرگا نے شکایت کی کہ وہ بھی چوہوں کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے. تو جن صاحب نے بلی پالنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے کہا آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ بلی پال لو, بلی تو آپ پالتے ہیں نہیں تو فریاد کرتے رہتے ہیں چوہوں کی, کیوں نہیں پالتے, لا دوں بلی. بزرگ نے کہا بھائی بلی اس لیے نہیں پالتا کہ میں بلی لاؤں گا تو میرے گھر میں بلی کو دیکھ کر میرے گھر کے چوہے میرا گھر چھوڑ کر کے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. اور جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. یہ ہے ہمارے اسلاف کا عمل. وہ ایک ایسا عجیب اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہماری ساری معاشرت جو ہے اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اور آخری نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی پانچویں, یہ ہے کہ لا ولا تکثری زہ کا فین کثرت زہ کے تمیت القلب, زیادہ ہنسو مت, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے دل کو مار دیا کرتا ہے. کوئی بات دوران گفتگو بات چیت کے دوران کوئی ہنسی کی بات آ گئی, تھوڑا ہنس لیے, ہنسنے کی بات پر ہنسنا کوئی برا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسی بات پر مسکرایا کرتے تھے. لیکن آج کل ایک ہمارے یہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے مستقل ہنسنے ہنسانے کی محفل قائم کرنا. باقاعدہ ایسے لوگ کرائے پر لائے جاتے ہیں پیسے دے کر ہنسانے والے, वो जॉक्स बयान करते हैं, एक एक घंटे का उनका क्या होता है प्रोग्राम होता है, लोग फीस देते हैं उसकी। ये तो कहीं किसी जगह आया नहीं। ये ऐसी हंसी की शक्लों को शरीयत पसंद करती नहीं है। ये नबी करीम सलासम का इरशाद, एक मोमिन जो है उसके दिलो दिमाग पर तो हर वक्त आखिरत सवार होनी चाहिए। हुजूर सलासम का इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है, लव तालमून मा आलम लज़हित तुम कलीलन वला बकई तुम कसीरा। आखिरत की खतरनाक हालात के मुतालिक मैं जो जानता हूँ तुम भी अगर जान लो तो तुम हंसोगे कम और रोओगे ज़्यादा। आखिरत के हालात, हम तो आज आखिरत को ऐसा भुला बैठे कि भूले से भी ख्याल आता ही नहीं है, हालांकि आखिरत के हालात इतने ख़तरनाक हैं। लिखा है वाक़या तफसीर की किताबों में कि एक आदमी, बाल सियाह है, नौजवान, रात को सोया, सुबह को उठा तो दाढ़ी और सर दोनों के बाल एकदम सफ़ेद हो गए थे एक ही रात में। पूछा, भाई क्या बात है? उसने कहा, रात को मैंने ख्वाब देखा, कयामत का मंजर देखा, लोगों को जंजीरों में जो है जकड़ करके खींच कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था, उसकी हैबत मेरे ऊपर ऐसी तारी हुई कि मेरे बाल सियाह थे वो क्या हो गए, सफ़ेद हो गए। हकीकत तो यह है कि ये चीज़ें अगर हमारे सामने हों तो हम भी एहतियात करें। बहरहाल ये पांच बातें थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नसीहत के तौर पर फरमाई, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसको हासिल करके अपने शागिर्दों को पहुँचाया, और उनके शागिर्दों ने उनके शागिर्दों को, और आज हम तक पहुँची है। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक और सआदत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्ली व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نام زیاد سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانۂ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالح، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما۔ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.